إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وورد في هذه الرواية: شبابك قبل حرمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس موقع سے اس کا مزید فضل اور توفیق ہے کہ ہم دین سے متعلق کچھ باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے. دنیا میں بہت سے خطے ایسے ہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں، خود ہمارے آس پاس مل جائیں گی، جہاں قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا تذکرہ تک موقع ہی نہیں آتا ہے اس بات کا، اور اگر موقع آتا بھی ہے تو وہ باتیں جو صحیح طور پہ ثابت نہیں ہیں اور اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، یا غیر ضروری باتیں، ہر طرح کی باتیں اسلام سے اور دین سے جوڑ کر کر لی جاتی ہیں، سن لی جاتی ہیں، یا اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہوتی. ہمیں اسے نعمت سمجھنا چاہیے. جمعے کے ساتھ جو بیان کا سلسلہ ہے، اور اصل تو یہ عربی خطبے کا حصہ ہے جو خطبے میں بیان ہونا چاہیے، لیکن عربی زبان سے ہمارے ناواقفیت کی بنیاد پر اس خطبے سے پہلے ہی ایک بیان کا سلسلہ اپنی زبان میں رکھا جاتا ہے، تاکہ اس موقع سے ہم اپنی تجدید کر سکیں، تذکیر کر سکیں، خود کو کچھ یاد دلا سکیں جو ہمارا بھولا ہوا سبق ہے، اپنے کو تازہ کر لیں. اور جمعے سے لے کر جمعہ تک حدیث میں آیا: الجمعات الی الجمعات کفارت لما بینہما، جمعہ اگلے جمعہ تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسی جو باتیں اس جمعے کے موقع سے ہوں، کم سے کم یہ عزم ہو کہ انہیں ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اور اگلے جمعے تک کے لیے جو باتیں بھی کہی گئی ہیں، کم از کم ان کو اپنی پریکٹس میں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اس ہفتے کے لیے جو موضوع چنا گیا تھا اور یہ حکم تھا کہ اسے کئی ہفتے تک چلایا جائے، وہ تھا کہ امت میں نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور نوجوان اور جوان ایک تو عمر سے ہوتے ہیں کہ 14-15 سال سے لے کر 35-40 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور ایک جذبے سے ہوتے ہیں، اپنے اسپرٹ سے ہوتے ہیں، اپنی روح سے ہوتے ہیں، طاقت سے ہوتے ہیں، وہ زندگی کے کسی بھی عمر میں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی 25-30 سال کا نوجوان 70-75 سال کے ایک ضعیف العمر انسان کے سامنے کمزور پڑتا ہے اپنی بہت سی چیزوں میں. ان کا جو ایمان، ان کی جو طاقت، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، ان سب میں وہ ان سے آگے ہوتے ہیں. وہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، شیخ علی التنتاوی شام کے بڑے ادیب تھے، انہوں نے لکھا: میرے نزدیک جوان وہی ہے جس کے اندر روح ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر کام کرنے کی لگن ہو، جذبہ ہو، جس کے اندر اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر کچھ کرنے کا عزم ہو، حوصلہ ہو، چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت رکھی ہے اور ایک زندگی کے مراحل رکھے ہیں، اسٹیج رکھے ہیں، اور اسی کے مطابق انسان کو طاقت اور قوت دی. بہت سی مرتبہ حوصلہ ہو سکتا ہے کہ 50-60 سال کے بعد پیدا ہو کے میں کچھ کروں گا، لیکن اس طریقے سے انسان نہیں کر پاتا اس کو کہ جس طریقے سے وہ سوچتا ہے اور دیر سے سوچتا ہے. لیکن جو عمر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں انسان کو عطا کی ہے، جوانی کی زندگی، یہ سب سے مناسب موقع اور سب سے زیادہ انسان کے لیے اس کی عقل، دماغ، دل اور انسان کے جسم سب میں طاقت دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا استعمال کرے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا انسان کو، پہلے بچہ بنایا، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، بچہ بنانے کے بعد بھی، اور عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں، طفل ہے، صبی ہے، غلام ہے، مراہق ہے، فتح ہے، شاب ہے، 25 الفاظ ہیں زندگی کے مختلف مرحلوں کے لیے، کہ 2-3 سال کا بچہ ہے، پھر 7 سال کا ہوتا ہے، پھر 12 سال کا، 15، سب کے الگ الگ نام ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کے ذمے کام بھی سپرد کیے گئے ہیں. 15 سال تک کے بچے کو کوئی کام نہیں دیا گیا ہے، اسے مکلف نہیں بنایا گیا ہے. یعنی مکلف بنانے یا شرعی تکلیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پر ایسی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے کہ اس سے پوچھو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. لیکن حکم دیا گیا ماں باپ کو، بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو 7 سال کی عمر سے ٹریننگ دی جائے. نماز کا ذکر کیا گیا، ظاہر ہے کہ نماز ٹھیک ہونے کے لیے قرآن مجید کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، ضروری مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے. یہ حکم دیا گیا کہ جب بچے اس عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے بستر الگ کر دیے جائیں. لڑکے لڑکی کے اخلاقی تعلیم دی گئی تاکہ مورل ویلوز میں وہ بچہ اچھا ہو اور اس اخلاقی طور پہ بلند ہو، کہیں سے کمزوری نہ آئے اس کے اندر، اور اس کی زندگی صاف ستھری بنے بچپن سے. حالانکہ اس وقت وہ نوجوان نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن ادب اسی وقت سے سکھایا. ادب سکھایا گیا کہ جب وہ کھانا کھائے تو ماں باپ اس کی پلیٹ دیکھیں کہ کیسے کھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. ان میں خاص طور سے چند بچوں کا ذکر حدیث میں آیا کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے. اور ہاتھ، کہتے ہیں صحابی کہ میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سامنے سے. وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے. سم اللہ، اللہ کا نام لے کر. ایسی چھوٹی چھوٹی تعلیم جس کو ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے کام ہیں، بڑا ادب سکھانا، بڑا کام کرنا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھیے، اور پوری انسانیت اور پوری کائنات پر رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور بڑے پیغام دے کر، بڑا میسج دے کر، اور آپ نے اس کو پہنچایا. قرآن مجید کا ایسا بھاری بھرکم پیغام ملا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو زندگی کے آداب ہیں وہ سکھایا کرتے تھے، تاکہ ابھی سے ٹریننگ ہو اور بڑے ہونے کے بعد پورے طور پہ اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ سواری پہ آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ردیف کہتے ہیں عربی میں اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا غلام، اے میرے بیٹے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کچھ الفاظ سکھاتا ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگنا. اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا. اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو پوری امت بھی اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے اور اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نقصان پہنچنا ہے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر کسی وجہ سے, تو لوگ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اگر سارے لوگ یہ سوچ لیں کہ نقصان پہنچائیں گے, اللہ کا فیصلہ ہو کہ فائدہ پہنچنا ہے, سارے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ یقین رکھنا. اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی کچھ گھٹ جائے تو اللہ سے مانگنا, تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا, نمک گھٹ جائے تو اللہ سے مانگنا. یعنی بچے کو جو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھا سکتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں. اور یہی وہ نوجوان ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, جب بڑے ہوئے تو دیکھیے ان کے کیسے کارنامے. تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچپن سے تربیت نہ کی جائے, یہ سوچ کر کہ ہم بچے کو تعلیم گاہوں میں بھیج رہے ہیں, اسکولوں میں, مدرسوں میں, مکتبوں میں بھیج رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, ان کے استاذ کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی, وہ کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوں گے اور اچھا سکھا رہے ہوں گے. بچہ ہر سال پاس بھی کر رہا ہے, آگے بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے مارکس بھی اچھے آ رہے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری جس طرح ماں باپ اور گھر کے بڑے, چاہے وہ بھائی ہو, بہن ہو, اور گھر میں جو دوسرے رشتہ دار پہلے ایک ساتھ رہا کرتے تھے لوگ, اور لوگوں کو اس بات کا حوصلہ ہوتا تھا کہ بچوں کو کچھ کہہ سکیں اور بچے بھی اس کو قبول کرتے تھے. ایک ایسے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں جب بڑوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم بولیں گے تو کہیں ان کے والد ناراض نہ ہو جائیں, یہ ناراض نہ ہو جائیں, کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے کہ اب تک میرے باپ نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں کہا اور آپ نے ایسے کہہ دیا. حالانکہ ہندو بھی ہوتے تھے پڑوسی تو مسلمان کے بچوں کو, اور مسلمان ہوتے تھے تو ہندوؤں کے بچوں کو, بچے بچے ہوتے تھے, ان کو ٹوک ٹاک کیا کرتے تھے, یہ مت کرو, ایسے کرو, ایسے نہیں کرنا, یہ غلط ہے, یہ غلط طریقہ ہے, جھوٹ نہیں بولنا, وعدہ خلافی نہیں کرنا, بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھنا یہ طریقہ ہے, پہلے بڑے کو بولنے دو, بیچ میں مت بولو. یہ وہ باتیں ہیں کہ جب تعلیم کے نام پر, یعنی جتنی زیادہ ایجوکیشن عام ہو رہی ہے, تعلیم آ رہی ہے, تو یہ چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور کسی کو اچھا بولنا آتا ہے, ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, بچہ ہے, چھوٹی عمر کا ہے, اور ایک بڑا آدمی ہے جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے, تو یہ طریقہ بن گیا ہے کہ مجلس میں وہ بولنا چاہتا ہے اور اسی کو حق سمجھا جاتا ہے کہ اس کو بولنے کا حق ہے. بڑے آدمی کو بڑا سمجھ کر, اہمیت دے کر, ان کی عمر کو دیکھ کر, ان کے تجربے کو دیکھ کر, ان کے ایکسپیرئنس کو دیکھ کر, ان سے کچھ سننے اور سیکھنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور رشتہ داروں میں جو بڑے چھوٹے کی تمیز تھی, بڑوں کا ادب, خاص طور سے جو ماموں ہیں, خالو ہیں, پھوپھا ہیں, پھوپھیاں ہیں, خالائیں ہیں, اور خاندان میں جو بڑے لوگ ہیں ان کا حق سمجھنا, ان سے کبھی جا کر کوئی نصیحت لینا, کسی ضعیف العمر شخص سے, ہو سکتا ہے اس کا علم نہ ہو آپ سے زیادہ, اس سے اس کے زندگی کے تجربات حاصل کرنا, یہ زندگی کا ایک طریقہ تھا. اور جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہمیں کتابوں سے نہیں ملتی, ہمیں درسگاہوں سے نہیں ملتی, جو عام زندگی سے ملتی ہیں, زندگی کو زندگی گزارنے والوں سے سیکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فوکس کیا, ہمیشہ زور دیا اس بات پر کہ جو چھوٹے بچے ہیں اور ابھی بڑے ہو رہے ہیں ان کی تربیت پر توجہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, بالکل چھوٹے بچے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور کہاں تک پہنچے. اس کے علاوہ بے شمار صاحب ہیں, شروع شروع میں جتنے لوگ بھی ایمان لانے والے تھے, جو بڑی عمر کے لوگ تھے, زیادہ تر جو مکے کے سردار شمار کیے جاتے تھے, قبیلوں کے سردار تھے, زیادہ تر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا تھا, زیادہ تر نوجوانوں نے مانا تھا. ارقم بن ابی الارقم ایک بڑا نمایاں نام ہے, جو تارے ارقم کہا جاتا ہے ان کے گھر کو, جو صفا پہاڑی کے بالکل دامن میں ان کا گھر تھا, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا کرتے تھے. جو شروع میں تھوڑے سے لوگ اسلام لائے تھے ان کے ساتھ وہیں میٹنگ ہوتی تھی. اور اس میں دو تین باتیں تھیں, ایک تو یہ کہ دشمنوں کا ذہن بھی نہیں جائے گا کہ کسی نوجوان کے گھر میں یہ لوگ جمع ہوں گے, بھائی جمع ہوں گے تو کسی بڑے آدمی کے گھر میں جمع ہوں. پھر یہ تھا کہ نوجوان کی ہمت بڑھانا مقصد تھا, کہ ایک 16-17 سال کا نوجوان ہے, اس کو شروع سے مشن میں مضبوط کرنا, اس کو بتانا کہ اسلام کی دعوت کی اور تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے وہ تم پہ سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ تمہیں خطاب کیا گیا. یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ وہیں سے مکے کی زندگی سے جو لوگ پروان چڑھے اور بڑے ہوئے, ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. حضرت مصعب بن عمیر ایک بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے, بڑے اونچے گھرانے کے پر بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ اس زمانے کا جو فیشن تھا اس میں بہت آگے تھے, بڑے ہینڈسم تھے, اور ان کے بال دیکھ کر لوگ نقل کرتے تھے کہ ہیئر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, ان کی چال دیکھ کر لوگ نقل کرتے تھے, اور ان کا انداز جو ہے مشہور تھا. بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ویسے ہی تذکرہ آتا ہے. مصعب بن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی, اور ان چیزوں کی پھر کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر وہ مشن پر آ گئے, کام پر آ گئے, مجھے کام کرنا. چنانچہ قرآن مجید اچھا سے اچھا سیکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے سے جو یثرب تھا, پہلے ہجرت سے پہلے یثرب کہلاتا تھا, وہاں سے جو لوگ ملنے آئے تھے, اور پہلی ملاقات میں مکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 لوگوں کو بھیجا تھا جس کو بیعت بیع اولا کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم کیا کیا کریں گے, ہم آپ کو مانیں گے اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ذمہ دار بنا کر بھیجا, یعنی مکے سے مدینہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے, اس سے پہلے ہی بھیجا, جا کر وہاں لوگوں کو قرآن سکھائیں, جا کر ان کی امامت کریں, ان کو اسلام سمجھائیں. اور حضرت اسید بن حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر میں حضرت مصعب بن عمیر اترے, اور مصعب بن عمیر اتنی بلندی پر گئے, اتنی بلندی پر گئے کہ پھر بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. احد کے غزوے میں جب شریک ہوئے اور ایک شخص جس کا نام تھا ابن قمیہ اللیسی, انہوں نے ان کو مارا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں, ایک نوجوان کے ہاتھ میں, اور یہ جھنڈا اس لیے دیا جاتا تھا کہ آخری وقت تک سنبھالے رکھنا ہے, اسے گرنے نہیں دینا ہے, یہ فتح کی علامت. حضرت مصعب بن عمیر نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے تھامے رکھا تھا, جب لیسی نے ان کے دائیں ہاتھ پر مار کر اسے ختم کر دیا, کاٹ دیا ان کے ہاتھ کو, تو بائیں ہاتھ سے انہوں نے تھاما, پھر بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا تو اپنے بازوؤں سے سینے سے لگا دیا, اس کے بعد ان کے سینے پر حملہ کر کے اور ان کو شہید کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایسی زندگی سے نکلے تھے کہ جہاں امنگیں تھیں, خواب تھے, جہاں زندگی کو سنوارنا تھا, آگے بڑھنا تھا, پلاننگ تھی, منصوبے تھے, جہاں زندگی کے جتنی موج مستیاں ہیں, رنگریلیاں ہیں, کوئی کمی نہیں. جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ زندگی اس لیے ملی ہی نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی گزار دیا جائے, عمر گزرنے کی چیز ہے, عمر گزرتے ہیں, ہر سال لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں کہ ایک نیا سال شروع ہوا, ریزولوشنز پاس کرتے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لیکن ایک مشن کسی کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کو اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا, لوگوں کو طرح طرح کی تاریکیوں, ظلمتوں, اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور اور روشنی کی طرف لانا, لوگوں کو جھوٹے فلسفوں سے, فلاسفیز سے, ازم سے نکال کر سچے اور مضبوط اور حقانیت سے بھرے ہوئے قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف لانا. یہ جب چیز سمجھ میں آ گئی تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی پوری زندگی لگا دی اس, اور جب شہید کر دیا گیا تو ان کا حال یہ تھا, ایک ایسا شخص جس نے ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی, کہ کہتے ہیں کہ مخمل پہ جو شخص گویا چلتا تھا, وقت ایسا آیا کہ جب وہ شہید ہوئے تو ایک چادر تھی صرف کفن کے لیے, صرف ایک چادر تھی, اور وہ چادر بھی کیسی کہ وہ سر سے پیر تک نہیں آتی تھی. جب چادر ڈالی گئی تو کبھی سر کی طرف ڈالی جاتی تو پیر کھل جاتے, پیر کی طرف ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف سے اڑا دو, اور پیر پر ازخر نام کی ایک گھاس ہوتی تھی خوشبودار جو استعمال کرتے تھے عرب, تو فرمایا کہ یہ گھاس ڈال کر اور اسی طرح ان کی تکفین کر دو. یہ قربانی کا نمونہ اور ماڈل سیٹ کیا صحابہ اکرام نے, صرف باتیں نہیں ہیں یہاں, ہم لوگوں کی صرف باتیں ہی باتیں, لیکن وہاں کام ہوتا تھا, اور ایک ایک نمونہ لوگوں نے چھوڑا کہ ایک نوجوان کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ سب سے پہلے ایمان ہے, کسی بھی چیز پر اعلیٰ درجے کا یقین, اس بات کا یقین کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے, ضابطۂ حیات ہے, کسی بھی چیز میں ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں, اور سب سے زیادہ بہتر اور یہی نجات دینے والا اور یہی سب سے مضبوط تعلیمات کا حصہ ہے, اس بات کا اعلیٰ درجے کا یقین. اس یقین کے ساتھ ساتھ پھر اخلاص, اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ، کسی کے لیے صرف اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو لگانے کا جذبہ، سیلف لیسنس اس کے اندر پیدا ہو. تیسری چیز ہے جذبہ، لگن. انسان کے اندر جذبات ہوں، اس کام میں لگے تو پھر لگا رہے، یہ نہ ہو کہ کسی وقتی جذبات میں، عارضی جذبات میں لگے اور اس کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے. اسی طرح عمل ہے، یعنی ایمان، اخلاص، جذبہ، اور اس کے ساتھ پھر کام، اس کو مستقل کام کی شکل میں آگے بڑھتے رہنا، اور پھر ضرورت پڑے قربانی دینے کی تو قربانی دینے کے لیے بھی تیار. کبھی اپنے مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، کبھی اپنے جذبات کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی. اور ہر روز نوجوان آزمائے جاتے ہیں، جذبات کی قربانی سب سے مشکل ہو جاتی. جذبات کی قربانی کبھی اس طرح مانگی جاتی ہے کہ آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور آپ سن رہے ہیں کسی بات کو، اور کسی لیکچر کو، کسی ڈبیٹ کو، جس میں کوئی بات بڑی دلیلوں سے کہی جا رہی ہے اور الجھایا جا رہا ہے اور اسلام سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم جذبات میں آ گئے. یعنی ان کی بات بہت پتے کی ہوتی ہے، اور بغیر کسی تحقیق کے جذبات میں ان کے ساتھ چلیں گے، اور یہ سوچ لیا کہ یہی طریقہ ہے، صحیح، یہی صحیح بات کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ میرے مزاج سے میل کھانے والی چیز مجھے سوٹ کرتی، اس لیے یہ بات زیادہ صحیح. کبھی ہمیں آزمایا جاتا ہے، اور ہماری آزمائش ہوتی ہے ہماری خواہشات کی بنیاد، کہ زندگی میں مختلف قسم کی خواہشات ہیں، شہوتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی، وہاں خواہشات ٹکراتی ہیں رائے کے ساتھ. والدین کی ایک رائے ہوتی ہے، بڑوں کی ایک رائے ہوتی ہے، ان کو چھوڑ کر ہم اپنی رائے تھوپنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش پر چلنا چاہتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جب لالچ اور ہرس ہمیں بلا رہی ہو کسی غلط کام کرنے کے لیے، کہ کہیں رشوت لینے کا موقع ہوا، وہاں اپنے ہاتھوں کو روک لینا. ناجائز طریقے سے کوئی آمدنی آ رہی ہے، کوئی ہمیں جاب مل رہی ہے، کوئی اور چیز مل رہی ہے، ہمارا مال فروخت ہو رہا ہے، وہاں اپنے جذبات پر کنٹرول کر لینا. جس وقت لوگ جہیز لے رہے ہوں اور مصرفانہ اور اسراف سے بھری ہوئی، اور جو شیطان کے بھائیوں کا کام ہے کہ بری طریقے سے خرچ کرنا اور فیشن دکھانا اور آخری رسم و رواج کو انجام دینا، اور اس کے لیے اپنی پوری دولت کو جلا دینا اور جھونک دینا، جب سارے لوگ یہ کر رہے ہوں اور پورے معاشرے میں یہ بات نظر آ رہی ہے، اس وقت ایک نوجوان کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں اس لیے کہ میرے نبی کو یہ پسند نہیں. یہ کام ہم ایسے موقع سے ماں باپ کی بات ماننے لگتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، اب ان کے ارمان ہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، والدہ کے ارمان ہیں، والد کے ارمان ہیں، اور خالہ کے ارمان ہیں، اب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی دن تو شادی ہوتی ہے، اب میں کیا کہوں. ایسے موقع سے ماں باپ کی بات بہت مانتے ہیں لوگ، اور جہاں ماننا چاہیے وہاں نہیں مانتے. ایسے موقع سے ہمیں خود کھڑا ہونا، شادی آپ کی ہو رہی ہے، آپ کو کہنا ہے کہ میں ایک پیسہ نہیں لوں گا لڑکی والوں سے، اور میں کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، نہ دباؤ ڈالوں گا کہ ایسی دعوتیں کی جائیں اور اس طرح فضول خرچیاں کی جائیں، اور نہ خرچ کراؤں گا میں اس طرح کی مصرفانہ مترفانہ اور غلط کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. کھڑا ہو انسان اور کہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں، ہم یہ نہیں دے پاتے، اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. سورہ کہف ایک نمونہ ہے اس کے لیے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب نوجوانوں نے غار کی پناہ لی تھی، از اول فتیۃ الی الغار، نوجوان کا ذکر فرمایا. پھر آگے قرآن نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ نوجوان ہی تھے، یہ کوئی بچے یا بوڑھے نہیں تھے، یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر پختہ ایمان لایا، یقین کیا، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. ہدایت میں اضافے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ جمتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں. جو بھی فیصلہ کر لیں ہمیں یہ کرنا ہے، کوئی کرتا ہو نہ کرتا ہو، ہم یہ کر کے رہیں گے، دکھائیں گے دنیا کو کہ کیا جا سکتا ہے، اس دور میں بھی کیا جا سکتا ہے. کون کہتا ہے کہ رشوت سے نہیں بچا جا سکتا، سود سے نہیں بچا جا سکتا، اور غلط رسومات سے نہیں بچا جا سکتا، اور بے حیائی سے نہیں بچا جا سکتا، اور بدنگاہی سے نہیں بچا جا سکتا، اور غلط قسم کے ریلیشن سے نہیں سب سے بچا جا سکتا ہے. میں کر کے دکھاؤں گا. یہ بات ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا نمونہ ہے، وراودتہ التی ہی فی بیتہا، آج کیا فتنے ہوں گے، ان کو تو دروازہ بند کر دیا گیا تھا، غلقت الابواب، دروازہ بند کر دیا کہ آئیے ہمارے ساتھ غلط کام کیجیے. حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انو ربی احسن مثوائی, وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے, ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ناجائز کام میں نہیں کر سکتا. اور بھاگے دروازے کی طرف, پیچھے سے ان کو کھینچا گیا, ان کی قمیض پھٹی. لیکن اس قسم کی آزمائش اگر ہماری ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, تھوڑے سے فتنے کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے ساتھ جو اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا, وہاں یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, تین چیزیں بتائی, ایمان مضبوط ہوا تو اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان کیا, اور جب راستہ آسان کیا اور پھر چیلنجز کا سامنا تھا, ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے یہ کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے, اس کے لیے چاہے ہمیں آبادی چھوڑنی ہو, اور چلے گئے اور 309 سال تک ان کو سلا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. اذ قاموا فقالوا, تب کھڑے ہوئے, دلوں کی مضبوطی اور پختہ ارادہ اور اللہ کی طرف سے توفیق اور جماؤ اور ٹھہراؤ ایسے نہیں پیدا ہوتا. انسان پہلے عزم کرتا ہے, وہ طے کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور کر گزرتا ہے. روزانہ لوگ کر رہے ہیں, اور اپنے دنیا کے جو کاروبار ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جب طے کر لیتا ہے کہ ہمیں کرنا, اپنے بل بوتے پہ کر کے دکھاتا ہے. ایسے ہی ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم سودی کاروبار اور معاملات میں نہیں جائیں گے چاہے دنیا جاتی ہو, ہم انشورنس کے غلط کام میں نہیں جائیں گے چاہے دنیا جاتی ہو. غلط طریقے کی جتنے بھی رسم و رواج ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچا ہی نہیں جا سکتا, اس سے کیسے بچ سکتے, یہ تو ہونا ہی ہے. اب کیا کیجیے گا, ماحول بگڑ چکا ہے, زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. زمانہ جہاں تک بھی چلا جائے, قرآن مجید 10 قدم اس سے آگے, اور قرآن مجید اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے اور ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے کہ کن حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کے لیے, وہ ہر نوجوان کے لیے, شرک مت کرنا, نماز قائم کرتے رہنا, بھلائی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, لوگوں سے بے رخی مت برتنا. کہ ذرا سا کوئی اچھا تم کو عہدہ مل گیا اور دولت مل گئی اور تم نے لوگوں سے منہ پھیرنا شروع کر دیا, سیدھے منہ باتیں نہیں کرتے, تکبر آ گیا, غرور آ گیا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلنا, چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا, بہت تیز چلنا نہ بہت آہستہ چلنا, درمیانی چال سے چلنا, اور آواز ذرا پست رکھنا. وغزز من صوتی, جو چلا کر بولے ہے وہ محفل پہ چھا جائے. لوگ زور سے بولنا چاہتے ہیں, غلط بات بھی صحیح کرنے کے لیے جب الفاظ میں طاقت نہیں رہتی, بات میں دم نہیں رہتا, تو آپ آواز کے ذریعے سے اس میں دم پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ زیادہ دیر نہیں چلتی. اس سے اونچی آواز والا کوئی آ جائے تو پھر آپ کی آواز دب جائے گی, لیکن اگر آپ کی دلیل میں طاقت ہے, آپ کی بات میں طاقت ہے, تو وہ بے زبانی کے ساتھ بھی سنی جاتی ہے. گونگا انسان بھی اشارے سے بات کرے اس کے اندر طاقت ہوتی. وغزز من صوتی, اپنی آواز پست رکھیں. ان نہن کر الاصوات لصوت الحمیر, بدترین آواز وہ ہوتی ہے جو گدھوں کی آواز ہوتی ہے, جس سے پناہ مانگی گئی کہ جب آپ اس کی آواز سنیں تو آپ پناہ مانگیں, بدترین آواز بتائیں. تو اگر تعریف کی بات ہوتی کہ چلا کر کوئی بات کی جائے اور زور سے بات کی جائے تو پھر گدھوں کی آواز کی تعریف ہوتی. تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 8 یا 9 نصیحتیں ہیں, یہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے اور عبادت کے لیے, اخلاق کے لیے, دعوت کے لیے, اور اپنے آپ کو بہتر راستے پر رکھنے کے لیے بہترین نصیحتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کے توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.